بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عورت مرد کو اور مرد عورت کو سلام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے ایک حدیث گزری ہے جس کے ذیل میں اس سوال کے جواب کی طرف اشارہ ہو چکا ہے. حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے اب اس کے لیے مستقل باب باندھا ہے اور مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مرد اپنی محرم عورت کو سلام کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو کر سکتا ہے، اپنی بہن کو کر سکتا ہے، اپنی خالہ کو کر سکتا ہے، اپنی پھوپھی کو کر سکتا ہے، اپنی بیٹی کو کر سکتا ہے، اپنی ساس کو کر سکتا ہے. تو وہ عورتیں جو اس کے لیے محرم ہیں، یعنی جن سے پردہ ضروری نہیں ہے، جن سے کسی صورت میں بھی نکاح جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی عورت سے اس وقت نکاح جائز نہ ہو. مثال کے طور پر ایک شخص ہے زید، تو زید کی بیوی سے اس وقت ہم میں سے کسی کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ کسی اور کی بیوی ہے. لیکن زید کا اگر انتقال ہو جائے تو عدت کے بعد ہم نکاح کر سکتے ہیں. زید نے اگر اسے طلاق دے دی تو عدت کے بعد ہم نکاح کر سکتے ہیں. تو وہ عورت جس کے ساتھ زندگی میں کسی وقت بھی نکاح ممکن نہیں ہے، وہ ہمارے لیے محرم ہے، اور ایسی عورت سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. اور پردہ کرنا ضروری نہیں ہے کا مطلب یہ کہ اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمارے چہرے کو دیکھ سکتی ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. اس میں بھی ظاہر ہے کہ احتیاط کرنا چاہیے. اور دل پر نظر رہنی چاہیے کہ دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں، اور اگر ایسا محسوس ہو کہ فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو وہاں بھی پھر احتیاط کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. مگر عام حالات میں تو وہ عورتیں جن سے زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، وہ عورتیں ہمارے لیے محارم ہیں، اور ایسی عورتوں سے پردہ نہیں ہے. اس لیے کہ ان سے شادی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور شادی ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو ایسی عورتوں کے بارے میں برے خیالات بھی نہیں آتے. اب چچا زاد بہن ہے، چچا کی لڑکی، وہ ہمارے لیے محرم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. پھوپھی کی لڑکی اسی طرح، ماموں کی لڑکی اسی طرح، خالہ کی لڑکی اسی طرح. اسی طرح ہماری چچی ہے، چچی، اور ممانی، یعنی چچا کی بیوی اور ماموں کی بیوی، یہ ہمارے لیے محرم نہیں ہے. اس لیے کہ اگر چچا کا انتقال ہو جائے اور اس کے ساتھ کوئی شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ماموں کا انتقال ہو جائے اس کے ساتھ کوئی شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ وہ ساری عورتیں ہیں جن سے پردہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے محارم نہیں ہے. اور اس سلسلے میں بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور یہ گناہ کبیرہ ہے بے پردگی. تو خیر یہ تو ضمناً میں نے بات عرض کر دی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو ہماری محارم ہیں ان کو سلام کرنا جائز ہیں, اور اسی طرح وہ مرد جو عورتوں کے لیے محارم ہیں عورتوں کے لیے ان کو سلام کرنا جائز ہے. بھائی بہن کو کرے, بہن بھائی کو کرے, ماں بیٹے کو, بیٹا ماں کو, باپ بیٹی کو, بیٹی باپ کو, بھانجا خالہ کو, خالہ بھانجے کو, ماموں بھانجی کو, بھانجی ماموں کو. اسی طرح بیوی جس سے ہمارا نکاح ہو چکا ہے, تو جس سے ہمارا نکاح ہو چکا ہے وہاں تو فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں, اس لیے کہ اس سے وہ ساری چیزیں جائز ہیں جس کو فتنہ کہا جاتا ہے. تو اس لیے مرد اپنی بیوی کو, بیوی اپنے مرد کو سلام کر سکتی ہے. عورت اگر اجنبیہ ہے, اور اجنبیہ کا مطلب یہ کہ محارم میں سے نہیں ہے, یا مرد محارم میں سے نہیں ہے, تو ایسی صورت میں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. صرف ایک صورت میں سلام کرنا جائز ہے, وہ یہ کہ مرد جس عورت کو سلام کرنا چاہ رہا ہے وہ عورت اتنی بوڑھی ہے یا ایسی اپاہج یا ایسی بیمار ہے کہ وہاں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, برے خیال کا دل میں آنے کا امکان نہیں ہے دونوں طرف. یا یہ کہ عورت جس مرد کو سلام کرنا چاہ رہی ہے وہ اتنا بوڑھا ہے, ایسا اپاہج ہے, ایسا بیمار ہے کہ وہاں کسی برے خیال کے آنے کا دونوں طرف امکان نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اجنبی عورت کو سلام کرنا جائز ہے. جیسے ہم کسی کے گھر چلے گئے, پڑوسی ہیں, یا ہمارے خاندان کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات ہیں, اور گھر میں بوڑھی عورت ہے, اور اس کا دل چاہے کہ بھئی یہ تو ہمارے فنا کے پوتے ہیں, ہمارے فنا کے پر پوتے ہیں, ذرا میں سلام کر لیتی, اور پردے کی رعایت کے ساتھ وہ سلام کر لے, ہم سلام کا جواب دے دے, ہم سلام کر لے, وہ سلام کا جواب دے دے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. تو بابن سلام الرجل علی زوجتی ہی, مرد کا سلام کرنا اپنی بیوی کو یہ جائز ہے. والمرأۃ من محارمہ, اور مرد کا اپنی محارم عورتوں میں سے کسی محرم عورت کو سلام کرنا یہ بھی جائز ہے. وعلی اجنبیۃن و اجنبیاتن, اور مرد کا کسی ایک اجنبی عورت کو, یعنی جو محرم نہیں ہے, یا ایک سے زائد اجنبی عورتوں کو سلام کرنا, لا یخاف الفتنۃ بہن, جبکہ ان کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ نہ ہو. وسلامہن بہذا الشرط, اور عورتوں کا بھی مردوں کو اسی شرط کے ساتھ سلام کرنا, یعنی اگر محارم میں سے کوئی مرد ہے تو عورت ان کو سلام کر سکتی ہے, اور اگر کوئی اجنبی مرد ہے تو فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اس صورت میں سلام کر سکتی ہے. اور فتنے کا اندیشہ ہے نہیں ہے وہ خود فیصلہ نہیں کرے گی. اگر جوان عورت ہے تو جوان پرائے مرد کو سلام نہ کرے, وہاں فتنے کا اندیشہ متعین ہی ہے. بڑی عمر کا شخص ہے, بڑی عمر کی عورت ہے, وہاں اگر سلام کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے, بشرطی کے اطمینان ہو کے یہاں کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. اب اس سلسلے میں مختلف حدیثیں لا رہے ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلی حدیث جو ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال کانت فینا امرأۃ وفی روایت کانت لنا عجوز تاخذ من اصول السلق فتطرحه فی القدر وتکرکر حبات من شعیر فاذا صلینا الجمعۃ وانصرفنا نسلم علیہا فتقدمه الینا رواہ البخاری. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک عورت تھی. اب اگر یہیں تک بات ہوتی تو سمجھ میں نہ آتا کہ جوان تھی یا بوڑھی. وفی روایت, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کانت لنا عجوز, ہمارے لیے ایک بوڑھی عورت تھی. تو اس سے پتہ چل گیا کہ جس عورت کی یہ بات کر رہے ہیں وہ بوڑھی عورت ہے. تو مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت تھی, اجنبیہ تھی, رشتہ داری نہیں تھی. تأخذ من اصول السلق, وہ لیتی تھی چکندر کی جڑ کو, یہ چکندر کی جڑ یعنی بیٹ روٹ کو لیتی تھی. تو بیٹ روٹ کو اکھیڑتی تھی جمعہ کے دن, اور اس کو اکھیڑ کر اسے صاف کر کے دھو کر پانی میں ڈال کر دیگچی پہ چڑھا دیتی تھی. فتت رہو فی القدرے, بس وہ بیٹ روٹ کو چکندر کی جڑوں کو ڈال دیتی تھی دیگچی میں. وہ تو کر کے رو حبات من شعیر, اور تھوڑے جو لیتی تھی تو جو کے دانوں کو پیستی تھی اور پیس کر اسے بھی اس میں ملا دیتی تھی, یعنی ایک قسم کا حلیم پکاتی تھی وہ جمعہ کے دن. اب غربت تھی اس لیے گوشت چربی وغیرہ اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا, یہ چکندر بیٹ روٹ اور اس کے ساتھ جو کے کچھ دانے, اتنے زیادہ بھی نہیں, اس کو پیستی تھی اور پکاتی تھی. اب جمعہ سے پہلے وہ پکا لیتی تھی, ہم جمعہ سے فارغ ہو کر نکلتے تھے تو وہ تیار ہو جاتا تھا, اور وہ دیگ جو ہے وہ عام تقسیم کے لیے ہوتی تھی, جو آتا تھا اسے ملتا تھا اس میں سے. تو فإذا صلینا الجمعۃ, جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے, ون صرفنا, اور فارغ ہو جاتے تھے جمعہ کی نماز سے اور نکلتے تھے, تو ہم وہاں جاتے تھے اس بڑھیا کو سلام کرنے کے لیے. نسلم علیہا, ہم اس بڑھیا کو سلام کرتے تھے. فتقدمہ الینا, تو وہ بڑھیا, وہ حلیم جس انداز سے بھی پکایا جاتا تھا وہ ہمارے سامنے پیش کرتی تھی, جو بھی آتا تھا اسے وہ کھلاتی تھی. یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. تو دیکھو اس حدیث میں کیا ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے, جمعہ کی نماز پڑھ کر ایک اجنبی بڑھیا کے پاس جاتے تھے اس نیت سے کہ وہاں جائیں گے تو ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا. تو وہاں جاتے تھے, ہم سلام کرتے تھے. معلوم ہوا کہ ایسی عورت کو اجنبی شخص سلام کر سکتا ہے جس کو سلام کرنے میں کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو. یہاں وہ بڑی عورت تھی تو فتنے کا اندیشہ نہیں تھا, اس لیے صحابہ جا کر ان کو سلام کرتے تھے. قوله تکرکر ایتتحن, ون ام ہانئن فاختت بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قالت اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وهو یغتسل وفاطمۃ تستره بثوب فسلمت وذکرت الحدیث رواہ مسلم. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا نام فاختہ بھی ہے اور عاتقہ بھی ہے, اور یہ ابو طالب کی بیٹی ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہیں. تو یہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فتح مکہ کے دن. اب ان کا نکاح جو ہے وہ حبیرہ ابن اسود کے ساتھ ہوا تھا, حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئی, اور ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تو نکاح ٹوٹ گیا. اب جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے دن حبیرہ کی جو اولاد تھی, یا تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی یا پہلی بیوی سے, شارحین فرماتے ہیں کہ زیادہ راجح یہی معلوم ہو رہا ہے کہ حبیرہ کی پہلی بیوی سے کوئی لڑکا تھا. تو شوہر سے نکاح تو دین کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا, مگر تعلقات تو ظاہر ہے کہ اس کی اولاد سے تھے, تو وہ لڑکا بھی مسلمان نہیں تھا. تو لڑکا بھی مسلمان نہیں, شوہر بھی مسلمان نہیں, اور مسلمان جو ہے وہ فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. شوہر سے تو علیحدگی تھی, سیپریشن. تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے حبیرہ کے بیٹے کو پناہ دے دی, اور اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جب کسی کو کوئی پناہ دے دیتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اسے باقی مسلمانوں میں سے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یعنی ایک مسائل ہے نا کہ اسلام میں مرد کے جو حقوق ہیں وہ عورت کے نہیں ہے, اور اسلام میں مرد عورت کے حقوق میں برابری نہیں ہے. تو اس قسم کی مثالیں ہمیں پیش کرنی چاہیے کہ مسلمان فاتح بن کر اگر کسی جگہ پر داخل ہوتے ہیں اور غیر مسلموں میں سے کسی کے بارے میں کوئی مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس کو پناہ دے دی, یعنی یہ میری پناہ میں آ گیا, میرے پروٹیکشن میں آ گیا, میں نے اس کو پروٹیکشن دے دیا, تو اب مسلمانوں میں سے کوئی بھی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا, چاہے وہ پروٹیکشن دینے والا مرد ہو یا عورت. تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میرے جو ایکس ہسبینڈ ہے, میرے سابق شوہر, ان کے بیٹے کو میں نے پناہ دے دی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس مسئلے سے واقف نہیں تھے, وہ تو جیسے جیسے واقعات پیش آتے تھے ویسے ویسے مسائل بنتے جاتے تھے, کہ کوئی واقعہ پیش آتا تھا پھر وہ کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا, وحی اترتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بیان فرماتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا, 10 آدمیوں نے سنا, باقی 90 کو ابھی پتہ نہیں چلا ہے. تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں نے میرے ایکس ہسبینڈ سابق شوہر کے بیٹے کو پناہ دے دی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تیری پناہ کا کوئی اعتبار نہیں, اگر مجھے نظر آ گیا تو میں چھوڑوں گا نہیں, اسے قتل کر دوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا. تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے چھپا کر کسی محفوظ جگہ پر سیدھی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حدیث جو ہے پوری نہیں ہے, یہاں ٹکڑا ہے اس حدیث کا, کہ وہ کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فتح مکہ کے دن اس حال میں کہ آپ غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کو کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے کپڑے کو یوں پکڑ کے کھڑی تھی تاکہ کسی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑے. میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی سے سنا, بہت بڑے عالم تھے اور بڑی نظر تھی, تو ان سے میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی غسل فرماتے تھے تو غسل کرتے ہوئے ہر شخص پردہ کرتا ہے. ہم لوگ بھی باتھ روم میں چلے جاتے ہیں تو یہ پردہ ہی ہے نا, کہ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں دروازہ بند کر دیتے ہیں. تو اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی شکل ہوگی پردہ ضرور کرتے تھے, مگر اس پردے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لونگی پہن کر بیٹھتے تھے. حیا اتنی زیادہ تھی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دیکھ رہے ہیں. پھر یہ کہ اگر یہ پردہ کہیں گر گیا تو, کوئی غلطی سے بچہ اندر داخل ہو گیا تو. چنانچہ حضرت ہی سے میں نے یہ حدیث سنی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے پہلے شوہر کے بچوں کے ساتھ قبول کر لیا. قبول کر لیا تو بچے چھوٹے تھے, تو ایک تھے عمر ابن ابو سلمہ اور دوسری تھی لڑکی زینب بنت ابی سلمہ. تو چھوٹی بچی تھی تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے تو پردے کے اندر داخل ہو گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لنگی پہنی ہوئی تھی, تو جب وہ پردے کے اندر داخل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا پانی لیا اور پانی کے چھینٹے اس کے اوپر مارے اس کے چہرے پر. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا ٹائم ہوتا تھا ہر شخص کے لیے, ہر شخص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفت کے ساتھ رہتے تھے. تو پانی کے چھینٹے اس کے چہرے کے اوپر جو مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت سے میں نے سنا, ضرور ہوگی یہ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ, مگر میری نظر سے ابھی تک نہیں گزرا ہے. تو حضرت سے میں نے سنا کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ شانہ نے لمبی عمر عطا فرمائی, تو پورا جسم جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا تھا, بال سے بھی پتا چلتا تھا کہ یہ بوڑھی ہے, ہاتھوں سے, مگر چہرہ جو ہے بالکل جوان رہا انتقال تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کو پردہ کیے ہوئی تھی کپڑے سے, تو حضرت ام ہانی فرماتی کہ فسلم, تو میں نے سلام کیا. دیکھو یہاں کیا پتا چلا کہ ایک اجنبی عورت اجنبی مرد کو سلام کر رہی ہے, اس لیے کہ دونوں کزنز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام ہانی کزنز تھے, محرم نہیں تھے, مگر سلام کر رہی ہے. کیوں سلام کر رہی ہے؟ اس لیے کہ جن کو وہ سلام کر رہی ہے وہ ایسے تھے کہ وہاں فتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سلام کیا انہوں نے, اور آگے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر کہہ دیا کہ وذکرت الحدیث, اور آگے پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا. مگر چونکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ صرف سلام کے مسئلے کو ثابت کرنا چاہتے تھے, اس لیے وہ پورا واقعہ بیان نہیں کیا. مگر انہوں نے کہ سلام کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا, اور سلام کا جواب دے کر کہ مرحبا بام ہانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ہانی کو خوش آمدید ہو, مرحبا بام ہانی. یہ مرحبا, مرحبا کہتے ہیں, مرحبا, مرحبا کا معنی یہ کہ میدان بہت وسیع ہے. مرحبا, مرحبا کا معنی رحبتن جو ہے وہ میدان کو کہتے ہیں, تو مرحبا رحبتن سے بنا ہے. تو مرحبا میدان بہت وسیع ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پر آئے ہیں جہاں آپ کو کسی قسم کی تنگی نہیں ہوگی. تو جب مہمان آتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرحبا. مرحبا کا مطلب یہ کہ سونے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, کھانے میں, پینے میں کوئی تنگی نہیں ہوگی, بہت فراخی ہے یہاں, آپ ویلکم, مرحبا. تو علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے ارشادات کی وجہ سے کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں, خاص طور پر جب ہمارے یہاں کوئی آئے, تو مرحبا کہنا مستحب ہے. ابھی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے چونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے عربی, تو اب جو ہے اس کو بھی اپنی زندگیوں میں لائے کہ جب ہمارے یہاں کوئی آئے تو السلام علیکم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مرحبا مرحبا مرحبا, کم سے کم ایک مرتبہ ہو مرحبا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا, حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی تھی گھر پر تو آپ دیکھ کر فرماتے تھے کہ مرحبا بھی, مرحبا بھی ابنتی, میری بیٹی کو مرحبا ہو, میری بیٹی کو خوش آمدید ہو. تو آپ نے کہا کہ مرحبا بھی ام ہانی, ام ہانی کو مرحبا ہو. تو انہوں نے کہا کہ میری ماں کے بیٹے علی نے, تو باپ اور ماں دونوں میں شریک تھے, مگر ماں کا اس لیے خاص ذکر کیا کہ دو بھائی بہن یا دو بھائی یا دو بہنیں جب باپ شریک ہوتے ہیں تو ان کے درمیان اتنا تعلق نہیں ہوتا جتنا ماں شریک میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہا کہ ہم دونوں ایک ہی ماں کے ہیں, اس کے باوجود میں نے ایک شخص کو پناہ دی ہے, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ تیری پناہ کا کوئی اعتبار نہیں, میں قتل کر کے چھوڑوں گا, تو میں کیس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اعلان کر دو کہ ام ہانی نے جس کو پناہ دی ہے اسے اللہ کے رسول نے بھی پناہ دی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا اونچا مقام ہے عورت کا کہ ام ہانی نے جس, حالانکہ یہ کہہ دیتے, مسئلہ بیان کر دیتے. کیا مسئلہ بیان کر دیتے؟ کہ بھئی تم نے پناہ دے دی ہے اس لیے ولی کچھ نہیں کر سکتا, اسے کہہ دو. مگر دیکھو عزت دی کہ جس کو ام ہانی نے پناہ دی ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ دی ہے. بہرحال یہاں یہ مسئلہ ثابت کیا کہ جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں اجنبی مرد اجنبی عورت کو سلام کر سکتی ہیں. آگے والی حدیث جو ہے وہ پہلے گزر چکی ہے, اور وہیں پر میں نے یہ اشارہ بھی کیا تھا. وان اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ قالت مر علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گزرے اس حال میں کہ ہم کچھ عورتیں تھیں. حضرت اسماء کہتی ہے اکیلی نہیں تھی, کئی عورتیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کیا. رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن وهذا لفظ ابی داود ولفظ الترمذی. یہ ابو داود میں ایسا ہے, ابو داود شریف میں ان الفاظ سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے, ہم کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں تو ہمیں سلام کیا. اور ترمذی شریف میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر فی المسجد یومن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک دن گزرے, وعصبۃ من النساء قعود, اور حال یہ تھا کہ عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی. فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سلام کا اشارہ کیا. تو ایک باب پہلے گزرا ہے جہاں یہ مسئلہ آیا تھا کہ کسی کو اشارے سے سلام کرنا جائز ہے یا نہیں. تو وہاں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اصل تو ہے زبان والا سلام, لیکن چونکہ ایک شخص دور ہے ہم سے یا ایک کار میں جا رہا ہے تو اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی, تو اس وقت وہ ہاتھ اٹھا کر کے ہمیں گویا دایاں ہاتھ اٹھا کر کے یہ کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دور سے اس کا ہاتھ اٹھانا یہ ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے تم کو سلام کیا ہے, تو ہمیں بھی ہاتھ اٹھا کر کے بتلا دینے کا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ میں سلام کر چکا ہوں. سلام کے بغیر ایک دوسرے کو ایسے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور ہمارے یہاں مسافر کا سنت طریقہ جو ہے وہ دو ہاتھ سے ہے. اسی لیے بزرگوں کے یہاں جب ایک دوسرے کو الوداع کرتے ہیں, کوئی کار میں بیٹھ کر کے جا رہا ہوتا ہے اور جب وہ گاڑی جاتی ہے تو اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے سلام کر دیں کہ السلام علیکم, دو ہاتھ سے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دو ہاتھ سے مسافر کی جگہ پر یہ دو ہاتھ ہم اٹھا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی عورتوں کو دور سے ہاتھ اٹھا کر کے سلام کا اشارہ کیا کہ میں نے تم کو سلام کیا ہے, انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا ہوگا. تو اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں اجنبی عورت کو سلام کر سکتے ہیں. مگر ہم لوگ نبی نہیں ہیں, ہم غیر نبی ہیں, اس لیے جہاں جوان عورتیں ہوں گی وہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا. تو ہمارے یہاں فتنے کا اندیشہ ہے نہیں ہے؟ نہیں, جوان ہے تو فتنے کا اندیشہ ہے, وہ طے ہے. اور اگر جوان نہیں ہے, جوان نہیں ہے بوڑھی عورت ہے, پھر دیکھا جائے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں. اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو سلام کہا جا سکتا ہے. اور اگر ایسی جگہ پر کسی مرد نے سلام کر دیا جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے, یا عورت نے ایسی جگہ سلام کر دیا جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے, تو ایسی صورت میں نہ مرد کو جواب دینا چاہیے نہ عورت کو. اس لیے کہ سلام کرنے والی نے تو غلطی کی ہے, آپ جواب دے کر غلطی نہ کیجیے. سلام کرنے والے نے تو غلطی کی ہے مگر عورت جواب دے کر غلطی نہ کرے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.